يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بعثت تعلیمی چینل، پیش خدمت ہے پروگرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر. ناظرین وہ ہستی جس نے اس مردہ امت کے پہکر میں ابدی روح ایجاد کی، آج اسی ہستی کا روز رحلت ہے. نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز رحلت آپ تمام مومنین کرام و تمام مسلمین کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر حیات میں ہمارے لیے وہ کون کون سے نقاط ہیں جو مشعل راہ بن سکتے ہیں. آج اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حجت الاسلام جناب علی رضا مطہری. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب علی رضا مطہری حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوسقی کے طالب علم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ کے اندر تدریسی اور جامعہ سے باہر تبلیغی فرائض بھی آغا انجام دیتے ہیں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان حجت الاسلام جناب سید قمیل عابد نقوی. السلام علیکم. آغا قمیل عابد نقوی بھی حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوسقی کے سینئر طلباء میں سے ہیں اور آپ بھی خود حوزے سے باہر تبلیغی فرائض بھی انجام دیتے ہیں. آپ کی اجازت سے ہم پروگرام کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال آغا نقوی آپ کی خدمت میں، خوب آج روز رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ خود اس دن کی اہمیت کو ہمارے لیے واضح فرمائیے.
سب سے پہلے تو میں اس مناسبت پر شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں وبالخصوص حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جیسا آپ نے فرمایا کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے، تو یہ دیکھیے کہ یہ دن، یہ روز، یہ یوم، یہ ان ایام میں سے ایک دن ہے کہ جو انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو روزمرگی میں غرق شدہ زندگی سے باہر نکالنے کے لیے آیا ہے. چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ روزمرہ کی معاملات میں، کام و کاج میں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو ایک شخص، یہ ایک مزاج ہے انسان کا کہ روزمرگی کا شکار ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
جس کو ہم رائج اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ روٹین کا شکار ہو جاتا ہے. چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، روزمرہ کی روٹین اور روزمرہ کے کام و کاج انسان کو اپنے ہدف اور مقصد سے دور کر دیتے ہیں.
کہتے بھی ہیں ہم نا کہ روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے بہت سارے کام رہ گئے ہمارے.
ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایام اللہ کا ایک ہدف اس غرق زندگی سے ہمیں باہر نکالنا ہے تاکہ ہم اپنے ہدف اور مقصد کی طرف متوجہ ہوں. اور اسی روزمرگی کا ایک نقصان ہمیں یہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، یا ایک نقصان ہم جو بھگت رہے ہیں، جو دیکھا جا سکتا ہے اس زندگی میں، وہ یہ کہ ہم اس ہستی سے ہی لاپرواہ ہو چکے ہیں. ہماری اصلاً توجہ ہی نہیں رہی کہ جو ہمارے اس وجود کا باعث ہے، وہ ہستی کہ جو ہمارے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتے تھے. پناہ گاہ کی اصطلاح جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ امیر المومنین کے کلام میں رسول اللہ کی جو ایک صفت بیان ہوئی ہے، اس میں امیر المومنین نے رسول خدا کو پناہ گاہ بیان کیا ہے انسانیت کے لیے. اگر آپ کی اجازت ہو تو نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 88 سے امیر المومنین کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں امام فرماتے ہیں، کان فی الارض امامان من عذاب اللہ وقد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکوا به، اما الامان الذي رفع فهو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، واما الامان الباقی فالاستغفار، قال اللہ تعالی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا اندھے تبارک و تعالی نے عذاب سے نجات کے لیے دو پناہ گاہیں پیدا کی، دو پناہ گاہیں بنائیں، ان میں سے ایک پناہ گاہ اٹھا لی گئی ہے، اور امیر المومنین نے اشارہ کیا کہ وہ جو پناہ گاہ اٹھا لی گئی ہے وہ ذات گرامی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری پناہ گاہ استغفار. پھر اپنے کلام کے لیے سند کے طور پہ امیر المومنین خدا کا کلام لے کے آئے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ خدا عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ان لوگوں کو، رسول اللہ سے خطاب ہے، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یعنی وہی پناہ گاہ والی حیثیت. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت تک بھی عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے
درست رہے گا. آپ نے آج یہ پناہ گاہ رسول گرامی اسلام کی صورت میں جو امت کے درمیان موجود تھی، یہ پناہ گاہ اٹھ چکی ہے. اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ کی زندگی میں بھی رسول اللہ کے قدردان اور اس ہستی کی شناخت و معرفت رکھنے والے لوگ بہت کم رہے ہیں، اور بعد از رسول تو شاید یہ باب بالکل بند ہی ہو گیا کہ معرفت رسول کے باب میں ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا. بہت خوب. آغا مطہری، اسی سے متعلق اگلا سوال آپ کی خدمت میں. میں چاہوں گا کہ اسی بزرگوار ہستی کی جو مختصر سی حیات ہے، حیات طیبہ، 63 سالہ زندگی، اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، مختصر رسول اللہ کی حیات کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مؤمنین کے حضور، خصوصاً امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور تعزیت و تسلیت عرض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک نقطہ واضح ہونا ضروری ہے، یا واضح کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا هدف و مقصد کیا ہے، کیوں خداوند متعال نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے. قرآن کریم کے مطابق انبیاء کو مبعوث کرنے کا فلسفہ امتوں کو مبعوث کرنا ہے، امت بنانا مقصود ہے، الہی معاشرہ تشکیل دینا مقصود ہے، کہ ایک انسانی معاشرہ تشکیل پائے کہ جس کے اندر الہی قدریں موجود ہوں، عزت، شرافت، عدالت، ایمان، اخلاص، یہ الہی قدریں ایک انسانی معاشرے میں پیدا ہو جائیں. اس مقصد کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جس معاشرے میں رہنے والا فرد انفرادی طور پر اس کی شناخت مؤمن ہو، اور اجتماعی شناخت اس کی امت ہو. اس مقصد کے لیے اور اس هدف کے لیے خدا نے انبیاء مبعوث فرمائے، اور اسی هدف کے لیے رسول خدا بھی مبعوث ہوئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے حصول کے لیے عرب کے پسترین معاشرے میں تحریک کا آغاز کیا. جب پسترین معاشرے میں آپ نے تحریک کا آغاز کیا تو بہت ساری رکاوٹیں جو پیش آئیں اس معاشرے میں، جن کے مقابلے میں آپ ڈٹے رہے اور میدان دین ترک نہیں کیا. صرف ایک ہی رکاوٹ کافی تھی ایک انسان کے لیے کہ آپ اس میدان دین سے دور ہوتے، لیکن رسول خدا میدان دین میں رہے.
رسول اللہ کا خود بھی فرمان ہے نا کہ جتنی اذیتیں، جتنی مصیبتیں مجھ پر ٹوٹیں، باقی انبیاء پر بھی نہیں، سب تمام انبیاء پر وہ مصیبتیں نہیں.
ایسے ہی ہیں، رسول خدا کا فرمانا بھی ہے کہ سب سے زیادہ اذیتیں مجھ پہ ڈہائیں گئیں، کہ آپ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے. آپ جب سجدے میں، عبادت میں مشغول ہوتے تھے، سجدے میں تھے، تو کوڑا کرکٹ لا کے آپ کے اوپر گرایا جاتا تھا.
اس کے باوجود استقامت دکھائی رسول،
اس کے باوجود استقامت دکھاتے رہے، کانٹے بچھایا کرتے تھے، اور یہ تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں. حتیٰ کہ رسول خدا کے اپنے ہی خاندان کے بزرگان رسول خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 3 سال شیب ابی طالب میں اقتصادی بائیکاٹ رکھا گیا کہ کسی نے کسی طرح رسول خدا اس راہ کو ترک کر لیں. لیکن رسول خدا جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں تو یہ تحریک نہیں رکے گی.
درست فرمایا آپ نے. واقعی نبی گرامی اسلام کی مختصر سی حیات کے جس کو اگر ہم دیکھیں تو مصیبتوں سے بھری ہوئی حیات ہے، اور ان تمام مشکلات و مصیبتوں کے باوجود نبی گرامی اسلام نے اس راہ کو جاری رکھا، دین کے پیغام کو پہنچایا. نتیجے میں جس طرح سے آغا نے بھی کہا کہ امت تشکیل دی، ایک الہی معاشرہ تشکیل دیا، اور اس الہی معاشرے کے ذریعے سے افراد، الہی افراد کی تربیت ہوئی. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک۔
ایک مرتبہ پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں آپ کو پروگرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر میں۔ وقفے سے قبل ہم نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق بات کر رہے تھے۔ آغا مطہری، میں آپ کے سوال سے مربوط ہی اگلا سوال آپ ہی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر وہ اقدامات فرمائے جن کے ذریعے سے رسول اللہ نے امت تشکیل دی، یعنی قرآن مجید کی گواہی ہے کہ رسول اللہ نے اس امت کو جو کہ ضلالت مبین میں تھی، اس کو ہدایت کا سفر دکھایا، ہدایت کی راہ دکھائی اور اس کو اس راہ پر ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ نبی گرامی اسلام نے کس روش کے تحت، کیا طریقہ کار تھا جس کے تحت آپ نے یہ کام انجام دیے؟
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول خدا نے ایک الہی معاشرہ تشکیل دیا، ایک انسانی معاشرہ تشکیل دیا کہ جس کے اندر الہی قدریں موجود تھیں۔ اس الہی معاشرے کی تشکیل کے لیے رسول خدا نے، اور انبیاء کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو انبیاء نے اور خصوصاً رسول خدا نے کوئی اسکول یا کوئی کالج یا یونیورسٹیز تعمیر نہیں کروائی کہ یونیورسٹی تعمیر کی جائے یا اسکول تعمیر کیے جائیں اور ان اسکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر پھر انسان سازی شروع ہوں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک الہی، ایسا الہی معاشرہ تشکیل دیا کہ جس کے اندر رہنے والا ہر فرد الہی قدروں سے مزین ہے۔ اس کے لیے جو روش قرآن کریم بتا رہا ہے کہ رسول خدا نے تین روشیں اپنائیں،
صحیح،
قرآن کی آیتوں کو اگر ہم جمع کر لیں تو تین روشیں قرآن کی رہنمائی کے مطابق جو بتائی
یعنی
گئی ہیں،
امت ان تین طریقوں کے تحت رسول اللہ نے،
رسول خدا نے تشکیل دی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلی چیز تو یہ کہ رسول خدا نے تعلیم دی،
جی،
تعلیم یعنی راستہ واضح کیا ان کے لیے، راستہ روشن کیا۔ دوسری چیز تربیت، تربیت یعنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جو انسان استعداد رکھتا ہے، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابارا۔ یزکیہم یعنی تیسرا مرحلہ، یعنی تزکیہ کیا، نے آفتوں سے انسان کو محفوظ کیا، وہ آفتیں جو انسانوں کو لگتی ہیں اور انسانوں کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہیں، ان آفتوں سے رسول خدا نے ایک انسان کو محفوظ کیا۔ جب ایک معاشرے میں رہنے والا ایک فرد تعلیم، تربیت و تزکیے کے مرحلے سے گزرتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ امت تشکیل دے سکے، لیکن وہ فرد جس کو تعلیم و تربیت و تزکیہ کا مرحلہ جس نے نہیں گزارا ہو، وہ امت کا فرد نہیں واقع ہو سکتا۔
یعنی نبی گرامی اسلام نے اس امت پر آیات الہی کی تلاوت کی، یتلو علیہم آیات و یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ یہ وہ ذریعے تھے جس کے ذریعے سے نبی گرامی اسلام نے اس امت کی ہدایت کی۔ بہت خوب آغا مطہری۔ آغا نقوی، آپ کی خدمت میں جو سوال عرض کروں گا کہ خوب ہم نے نبی گرامی اسلام کی روش کو بھی جان لیا، آپ کے طریقہ کار کو بھی سمجھ لیا، آپ کی حیات طیبہ کے اندر جو مشکلات آپ نے برداشت کی اور مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ بھی جان لیے، اب ہم سیرت رسول اللہ کو اپنانا چاہتے ہیں۔ سیرت رسول وہ چیزیں جو اکثر ہم سنتے ہیں، اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم سیرت رسول اللہ کو اپنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے آپ خود اس سیرت کا معنی ہمارے لیے واضح فرمائیے کہ سیرت کسے کہتے ہیں، پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی بات فرمائیے۔
خوب، در حقیقت آپ کا یہ سوال ایک چھپے ہوئے خزانے پہ سے دھول ہٹانے کے مترادف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس موضوع کے بارے میں جتنی حیرانی اور سرگردانی ہمارے معاشرے میں خصوصاً علماء کے اندر پائی جاتی ہے وہ حیران کن ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں مقدمتاً چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ سیرت یا اور دیگر جو معارف اسلامی ہیں، ہم ان کے بارے میں ایک بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہ ہم نے اصطلاحات تو دین سے لے لیں، تعلیمات و کلمات تو دین و قرآن سے لے لیے، لیکن ان کے جو معانی ہیں وہ ہم نے دین سے نہیں لیے، بلکہ لوکل تہذیبوں، مقامی مزاج کے مطابق ہم نے معانی ان کو عطا کر دیے۔ اس کے لیے ایک سادہ سی مثال بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے مومنین کے لیے یہ چیز قابل فہم ہو جائے کہ جیسے آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ہم کمپیوٹر سے اتنا جڑ چکے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے جسم کا ہی کوئی حصہ ہے. کمپیوٹر کے اندر ایک ڈیوائس ہے, ایک آلہ ہے جس کا نام ہے ماؤس.
صحیح.
اگر آپ انگریزی لغت میں جا کے دیکھیں تو ماؤس کا ترجمہ آپ کو واضح ہے, سب جانتے ہیں کیا ہے, چوہا.
چوہا.
لیکن کمپیوٹر کے ایک آلے کا نام بھی ماؤس ہے. اب ایک شخص جو لغت کے معنی کو تو جانتا ہو, لغوی معنی کو جانتا ہو, اگر اس کو کہا جائے کہ کمپیوٹر کا یہ فلاں آلہ لا کے دے دو, تو وہ پہلے تو حیران اور سرگردان ہوگا کہ یہ مجھ سے کیا چیز مانگی جا رہی ہے. جانور کو طلب کیا جا رہا ہے, ایک حشرے کو طلب کیا جا رہا ہے, اب اس کو شمار کس میں کریں, یہ بھی ایک بہت بڑی سرگردانی والی بات ہے. کنفیوژن ہے کہ یہ حشرے میں شمار ہوگا یا جانور میں شمار ہوگا, کیونکہ نہ اس میں اس کا جو حجم آتا ہے نہ اس میں آتا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن وہ خود حیران اس بات پہ, وہ کیوں حیران ہو رہا ہے, کیونکہ وہ اس کے ذہن میں لغوی معنی آ رہا ہے اصطلاح سے. لیکن جو اسے مانگ رہا ہے, مثلا اس کا مالک مانگ رہا ہے, دوست مانگ رہا ہے, یا کوئی بھی شخص اسے طلب کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں اصطلاحی معنی استعمال کر رہا ہوں. ہم دینی معارف میں اسی طرح کی مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم نے کلمات دین سے لے لیے لیکن معنی اپنے دیے, تو جب دین بیان کرتا ہے تو وہاں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. انہی میں سے ایک سیرت ہے. سیرت سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, سیرت النبی پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, بڑے بڑے ایوارڈ دیے گئے ہیں, اور ایک سلسلہ علماء کا سیرت النبی پہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن سب سیرت میں بیان کیا کرتے ہیں, اکثریت سیرت میں تاریخ بیان کرتے ہیں.
صحیح.
اسی لیے ہمارے لیے آج ایک بہت بڑی کنفیوژن اور یہ حیرانی بن چکی ہے کہ سیرت پہ ہم عمل کیسے کریں. مثلا سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے.
صحیح.
تو آج تو چمچ بنا دیے ہیں انسان نے ترقی کر کے, تو اگر جو چمچ سے کھانا کھائے گا تو وہ سیرت پہ عمل نہیں کرتا. بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھیں, آج وہ ہم کھا رہے ہیں, تو کیا یہ سیرت کے خلاف عمل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں, جہاز نہیں تھا, اسی طرح کے دیگر وسائل نہیں تھے, تو آج ہم ان وسائل سے استفادہ کریں, تو کیا یہ خلاف سیرت ہے؟ یہ کیوں حیرانی؟ مثلا آپ نے سنا ہوگا ایک معروف واقعہ کہ ایک عالم دین تھے, یہ پاکستان کے ایک شہر کے, تو انہوں نے پوری زندگی ٹنڈے نہیں کھائے.
صحیح.
ان سے پوچھا گیا کہ آپ ٹنڈے کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا میرے لیے ثابت نہیں کہ رسول اللہ نے ٹنڈے کھائے تھے یا نہیں کھائے تھے, اگر میں کھا لوں اور رسول اللہ نہیں کھائے تو یہ سیرت کے خلاف عمل ہو جائے گا. یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی سیرت کا غلط معنی کرنے کی وجہ سے. سیرت تاریخ کو نہیں کہتے, سیرت طرز زندگی کو کہتے ہیں, طریقہ کار زندگی کو کہتے ہیں. سیرت سے مراد رائج اصطلاح کے مطابق لائف اسٹائل ہے, کہ رسول اللہ کا لائف اسٹائل کیسا تھا, رسول اللہ ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے یا ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے, یہ بات سیرت میں شامل نہیں ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. آج اگر ہم چمچ سے کھانا کھاتے ہیں مثال کے طور پہ, لیکن اس کے اندر وہ اصول اپنا رہے ہیں جو رسول اللہ کھانا کھاتے ہوئے اپنا رہے تھے, یہ سیرت ہے. سیرت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کھانا کھاتے ہوئے شکر بجا لاتے تھے, شکر کی بنیاد پہ, اصل شکر کی بنیاد پہ رسول اللہ عمل انجام دیتے تھے, یہ سیرت ہے.
کھانا دینے والے کے منعم کی طرف متوجہ ہوتے
تھے, یہ سیرت ہے. سیرت سے مراد یہ کہ رسول اللہ جب چلتے تھے تو کس اصول کے مطابق چلتے تھے. سیرت سے مراد یہ کہ رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, دوستی دشمنی, کچھ چھوڑنا کچھ اپنانا, یہ کن اصولوں کی بنیاد پہ تھا. آج اگرچہ ہم چمچ سے کھانا کھائیں, پلیٹ میں رکھ کے کھانا کھائیں, جو آج کل کے زمانے کی جدید پلیٹیں ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں, کسی بھی جگہ کھانا کھائیں, اگر اس کے اندر وہ اصول کار فرما ہے تو یہ سیرت ہے. لیکن میں اگر ہاتھ سے کھانا کھاؤں, زمین پہ بیٹھ کے کھاؤں, برتن بھی قدیم زمانے کے ہوں اور غذا بھی کوئی رسول اللہ کے زمانے کی ڈھونڈ کے پکا کے کھا لوں, لیکن اس کے اندر اگر تکبر ہے یا اور کوئی ایسا اصل کار فرما ہے, کوئی ایسا قانون اس کے اندر جاری ہے جو رسول اللہ کی زندگی کے برخلاف تھا, کہ میں نفرت سے کھانا کھا رہا ہوں, بیزاری سے کھانا کھا رہا ہوں, تو یہ سنت اور سیرت کی پیروی شمار نہیں ہوگی. سیرت سے سادہ ترین معنوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے, سیرت وہ اصول اور قوانین اور ضوابط ہیں کہ جن کی بنیاد پہ رسول اللہ کی زندگی استوار تھی.
صحیح.
یعنی وہی لائف اسٹائل, وہی طرز زندگی
جو رسول اللہ تھی. یعنی ہم لباس اپنے زمانے کا پہنیں, ہم کھانا اپنے زمانے کا کھائیں, لیکن اس طرز زندگی رسول اللہ کو اپنائیں. مثلا رسول اللہ کا لباس سادہ تھا تو ہم بھی اپنے زمانے کا لباس پہنے, لیکن سادہ اور صاف ستھرا لباس پہنے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.
یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا نبی سلام علیک.
ایک مرتبہ پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں آپ کو پروگرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر میں. آغائے مطہری آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا. نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زحمات فرمائیں, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان زحمات کا کیا نتیجہ نکلا؟
آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے, لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خود عرب کے کیا حالات تھے اس وقت, اس معاشرے کی کیا حالت تھی کہ جس معاشرے میں رسول خدا نے کوشش کی, زحمت کی اور ایک الہی نتیجہ حاصل کیا. وہ معاشرہ جس معاشرے میں رہنے والے لوگ برہنہ بتوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے, وہ معاشرہ جہاں قبیلہ پرستی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ سال ہا سال لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. تاریخ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک حشرے کی وجہ سے دو قبائل سال ہا سال لڑتے رہے ہیں.
صحیح.
اور خواتین کو زندہ دفن کر دینا, اور ہر قبیلے نے اپنے لیے ایک خاص بت کا انتخاب کیا ہوا تھا, اور ان بتوں کے نام تاریخ کے اندر موجود ہیں, لات و منات و حبل و الی آخر. یہ سارے نام تھے ان بتوں کے جن کے آگے یہ برہنہ پرستش کیا کرتے صحیح. تھے. ایسے معاشرے کے اندر آ کر رسول خدا نے الہی آئیڈیولوجی کے بنیاد پر, الہی نظریے کے بنیاد پر, الہی اصولوں کے بنیاد پر ایک اتنا عظیم انقلاب برپا کیا کہ اسی پسترین معاشرے کے اندر الہی قدریں ایجاد کر دیں. وہ جو اخوت, بھائی چارگی, عزت, کرامت, شرافت, عدالت, حیا, عفت, صبر, استقامت, عہد, وفا, ان چیزوں سے بالکل نا آشنا, پست و ذلت آمیز زندگی گزار رہے تھے. ایسے میں ان الہی قدروں کو اس معاشرے کے اندر رسول خدا نے زندہ کیا اور اخوت کی فضا قائم کی اور عبد بنایا سب کو, کہ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کن تم خیر امتن, کہ تم اب بہترین امت بن گئے ہو. پہلے تمہاری شناخت قبائل کی تھی, تم گروہوں میں بٹے ہوئے تھے, پہلے تمہارے اندر عزت شرافت یہ الہی قدریں موجود نہیں تھیں, لیکن رسول خدا نے اس معاشرے کے اندر الہی آئیڈیولوجی کے بنیاد پر, الہی اصولوں کے بنیاد پر وہ کام کیا اور وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ قرآن کریم فرما رہے اب تم بہترین امت بن گئے ہو. اسی نقطے کی طرف علامہ اقبال اشارہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ایک راہ حل بتاتے ہیں آج کی امت کو, کہ علامہ اقبال اس شعر کے اندر خوبصورت طریقے سے یہ نقطہ بیان فرما رہے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ خاص ترکیب الہی آئیڈیولوجی کی بنیاد پر قائم ہوئی, اور الہی آئیڈیولوجی اور الہی اصولوں کے بنیاد پر یہ خاص ترکیب رسول خدا نے اس معاشرے میں ایجاد کی, جس کی وجہ سے قرآن کریم اس معاشرے کی منظر کشی و تصویر کشی اس طرح کر رہا ہے کہ کن تم خیر امتن, آج یہ معاشرہ بہترین امت بن گیا ہے.
آغائے نقوی, آخری سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک خدشہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا, امت مصطفیٰ سے, امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آیا جب نبی گرامی اسلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے, ظاہر ہے ایک نہ ایک دن رسول اللہ نے اس دنیا سے جانا ہے, تو آیا آپ راہ رسول اللہ کو جاری رکھو گے یا راہ رسول اللہ کو ترک کر دو گے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسی خدشے سے متعلق ہمارے لیے بیان فرمائیں کہ کیوں قرآن مجید اس پہ اتنی حساسیت دکھا رہا ہے.
شکریہ غزیدی, بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن نے رسول خدا کے جانے کے بعد امت کی حالت کے بارے میں جو امکان ذکر کیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر سرسری نگاہ کافی نہیں ہے, بلکہ صحیح. اس کو اصل بناتے ہوئے اس کے اوپر تعلیم کی ضرورت ہے کہ امتوں کو یہ مطلب سمجھایا جائے, کیونکہ یہ خطاب قرآن کا, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن صرف کسی خاص مخصوص زمانے, وقت یا لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا, بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس آیت کے اندر بھی ہر زمانے کے اندر آنے والی قوم اور امت کے لیے ہدایت موجود ہے. وہ یہ کہ اگر رہبر الہی آپ کے بیچ سے اٹھا لیے جائیں، آپ کی نظروں سے غائب ہو جائیں، خدا کی طرف واپس چلے جائیں، یا ان کو شہادت نصیب ہو، تو اس حالت میں کیا آپ اپنی سابقہ حالت میں باقی رہو گے؟ جو رسول اللہ کے مثلا رسول اللہ کے دور میں جو امت تھی، رسول اللہ اگر چلے جائیں تو وہ اس حالت پہ باقی رہیں گے کہ جن کے ہم قصے اور واقعے سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ 313,000 کے اوپر غلبہ پا رہے ہیں، کہیں جو ہے 2 یا 3 افراد پورے ہارے ہوئے لشکر کے اندر جو بھاگ چکے ہیں، رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، کہیں بھوکے پیٹ پتھر باندھ کے خندق کھودی جا رہی ہے، کیا ایسے ہی حالات دوبارہ آئیں گے؟ کیا وہی اطاعت رسول دوبارہ کی جائے گی یا نہیں؟ یہ امکان کی طرف اشارہ قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں فرما رہا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ. اگر اجازت ہو تو وہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں تاکہ ہمارے مومنین آگاہ ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ويجزي الله شاکرین. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، پہلے تو یہ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی نسبت اور رشتہ داری نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ رسول ہے، محمد رسول ہے. اس کے بعد یہ نقطہ عرض ہو رہا ہے یا یہ اس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ رسول شہید ہو جائیں یا تم سے چلے جائیں تو کیا تم اپنی سابقہ حالت پہ، بعثت سے قبل والی حالت پہ پلٹ تو نہیں جاؤ گے؟ کیوں؟ جیسا کہ شروع میں آپ کے سامنے عرض ہوا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ پناہ گاہ ہیں. یعنی پناہ گاہ کس چیز کو چاہیے ہوتی ہے؟ جو معرض خطر میں ہو، جو آفات کی زد میں ہو. یہ امت، یہ لوگ، یہ انسان آفات کی زد میں تھے، رسول اللہ پناہ گاہ کے طور پہ خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے اور عذاب اخروی اور دنیاوی سے نجات کا ذریعہ بنے. جیسے قرآن نے، قرآن کا فرمان بھی، قرآن کی جو آیت بھی امیر المومنین لے کے آئے کہ قرآن اللہ فرما رہے کہ جب تک آپ ہیں تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اسی طرح یہ امت، دیکھیں انسان اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے، قیمتی مخلوق ہے، اور یہ قیمتی مخلوق یا قیمتی شے کا قانون ہے کہ اس کو خطرات بھی اس کی قیمت کے لحاظ سے لاحق ہوتے ہیں.
صحیح فرمایا.
اور ان انسانوں میں بھی وہ جو ایمان سے مزین ہیں وہ مزید
زیادہ
خطرات ہو جاتے ہیں، باقدر ہو جاتے ہیں، قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ان کو خطرات اور آفات بھی زیادہ لگ سکتی ہیں. تو جب پہلے عام انسانوں کو اتنا خطرہ تھا کہ خدا نے پناہ گاہ نازل کی، پناہ گاہ اتاری، کہ اب اس پناہ گاہ کے ذریعے یہ اپنے ہدف اور مقصد کی طرف آئیں، مکتب اور راہ کی طرف آئیں اور نجات حاصل کریں عذاب اخروی اور دنیاوی سے، تو خیر امت، جیسے آغا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اب تو وہ خیر امت بن چکے ہیں. نتیجہ جو ان کو ملا، رسول اللہ کو جو زحمات کا نتیجہ ملا کہ خیر امت بنا دیا گیا، اب تو زیادہ خطرات لاحق ہیں. ان خطرات میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اب ان کو ایسی نئی آفات لاحق ہو سکتی ہیں کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ واپس پلٹ جائیں. کیوں؟ دیکھیے بہت سارے لوگ اصولوں کے اوپر اتنے کار بند نہیں ہوتے جتنے وہ شخصیاتی اثر کی وجہ سے ایک راہ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ وہ اصولوں میں اتنے پکے نہ ہوں، اور بعد میں ثابت بھی ہوا، لیکن رسول اللہ کا جو شخصیتی اثر معاشرے کے اندر موجود تھا، وہ جو کرشماتی پہلو تھا رسول اللہ کی ذات کا، وہ رسول اللہ کے ساتھ جوڑے رکھا ہوا تھا ان کو، اس مکتب اور راہ کے ساتھ جوڑے رکھا ہوا تھا. رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ بھی پہلو ختم ہو گیا، اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ دیگر خطرات بھی معاشرے کے اندر موجود تھے، انہیں موقع ملا پنپنے کا. اور جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے اور امیر المومنین کے بارے میں کہ میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، تو اگر باپ کا سایہ ہٹ جائے تو پھر ہر ایک کی نظر انسان کے اوپر پڑ جاتی ہے. اسی طرح خطرات کی بھرمار ہو گئی. ان خطرات میں امکان قرآن ذکر کر رہے کہ امکان موجود ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد تم پلٹ جاؤ گے. اور یہ قانون صرف اس امت کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر اس قوم کے لیے کہ جس میں ایک الہی رہبر خدا کی طرف سے مبعوث ہوا ہے، کہ وہ رہبر جب سامنے سے ہٹ جائے، چلا جائے، شہید ہو جائے یا ریلت کر جائے، تو وہ امت واپس پلٹ سکتی ہے.
بہت خوب، شکر گزار ہیں آغا مطہری، آپ کے تشریف لائے، آپ نے وقت دیا پروگرام میں. آغا نقوی، آپ کے آپ نے وقت دیا. ناظرین، قرآن مجید کا یہ سوال فقط اس زمانے کے لیے نہیں تھا بلکہ قرآن آج بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ آج تمہارے درمیان نبی گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں رکھتے، ذرا توجہ کرو، دیکھو کہ آیا تم راہ رسول اللہ پر ہو یا راہ رسول اللہ کو ترک کر چکے ہو۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام.